ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام نیا جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان شاہ زیب دریجا. میرے ساتھ موجود ہوں گے ساتھی میزبان ایاز اسلم.
السلام علیکم سامعین.
کے موضوعات پر اہم تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار سیار شمسی. سامعین بلا تاخیر بڑھیں گے پروگرام کے پہلے سے کی جانب. آپ کے ساتھ اہم موضوعات کو شیئر کر رہتا ہوں. ہم آج مختلف موضوعات پر بات کریں گے, جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اقتصادی راہداری کے حوالے سے, اور اس پہ صدر ممنون حسین, صدر مملکت پاکستان جناب صدر ممنون حسین کا بیان سامنے آیا کہ اقتصادی راہداری سے ملک اور خطے کی تقدیر بدل جائے گی. اس حوالے سے اس کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات ہوگی اور مختلف تناظر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک یہ منصوبہ کس جگہ پہنچ چکا ہے اور کیا اس میں ابھی اپڈیٹس ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسرا موضوع جو ہوگا وہ دوبارہ سے ہم بات کریں گے. آج جو گورنمنٹ کی جانب سے یہ انشور کیا گیا ہے کہ ہم ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کو کنٹینیو کریں گے, اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل ہی ملکی مفاد میں ہے, وسیع تر مفاد میں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم ہیومن رائٹس ڈے جو منایا گیا اس حوالے سے آج بات کریں گے. آج 17th جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈے انسانی حقوق کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. سب سے پہلے سی پیک کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں, پاک چین اقتصادی راہداری کے اوپر بات کرتے ہیں, تو آج صدر مملکت جناب صدر ممنون حسین صاحب کا بیان سامنے آیا ہے, جنہوں نے اس خطیب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ یونیورسٹی میں کہا ہے کہ جو پاک چین اقتصادی راہداری ہے وہ ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی, اور معاشی طور پر پاکستان کے مضبوط ہونے میں اس کا اہم کردار ثابت ہوگا, اور الٹیمیٹلی جس کی وجہ سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو اس حوالے سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور کیا انہوں نے مزید کہا میں چاہوں گا ایاز ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں, اور ابھی تک جو مختلف اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے.
بالکل, بہت شکریہ شازیب. صدر ملک ممنون حسین, جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا یہ پہلا کانوکیشن تھا جسے صدر جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی جو تکمیل ہے اس کے بعد پاکستان خطے کا اہم ترین ملک بن جائے گا. اس کو اگر اوور آل شازیب اگر اس پہ دیکھا جائے, اور اگر ہم بات کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سی پیک جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کردار ادا کر رہا ہے, وہ اگر پاکستان اس ویژن کو لے کر نہ چلتا, اگر سی پیک کو لے کر نہ چلتا, تو ہم شاید اتنی جلدی ترقی کے مناظر جو ہیں وہ طے نہیں کر سکتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہے, اور 21ویں صدی کو ایشیا کی صدی بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چین جو ایک ویژن لے کر چل رہا ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا جو ایک ویژن جس کو لے کر چین چل رہا ہے, یہ اسی ویژن کا حصہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ دنیا کے 21ویں دنیا کے نقشے پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایشیا کی صدی جو ہے وہ کہلائے گا. اس کی سب سے بڑی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ ابھی آج کل کی اپڈیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا کی جو ہمبن ٹوٹا بندرگاہ ہے, سری لنکا نے وہ چین کو دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا, آئندہ 9 سال کے لیے چین جو ہے وہاں پہ کام کرے گا, اور یہ جو منصوبہ ہے یہ بھی ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک نیکسس اس میں دیکھیں کہ آپ جتنے بھی ممالک اب اس ایریے میں آ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں, انفیکٹ روس آپ کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروا چکا ہے سی پیک میں, اور جیسے جیسے سی پیک کے ثمرات سامنے آتے جا رہے ہیں تو بہت سے ممالک ایسے جو ہیں وہ اس منصوبے کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں.
بالکل,
پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں. سی پیک کے حوالے سے آپ اس کی سب سے تازہ مثال اگر پاکستان میں ترقی کی آپ دیکھیں سی پیک کی, تو آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے منصوبے ہیں جو کہ بجلی کے منصوبے سی پیک کے تحت شروع کیے گئے اور ان منصوبوں کو مکمل کیا جا چکا ہے. اور آپ کے یقین طور پہ علم ہوگا کہ اب سے کچھ دن قبل جو ہے آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں توانائی ڈویژن کو, انہوں نے یہ اعلان کیا 65% تقریباً آپ کے جو گریڈ اسٹیشن ہیں ان کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دے دیا گیا. یہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ منصوبے میں شامل کی, ان میں سے میکسیمم پروجیکٹ آپ کے ایسے تھے جو آپ نے سی پیک کے تھرو مکمل کیے, اور آپ کا ملک جو ایک آپ بات کی جا رہی تھی جو کہ سلوگن لے کے چلی تھی حکومت 2013 میں کہ ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا, وہ پورا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے.
بالکل آپ نے ٹیکا, اور خاص طور پہ جو انرجی کرائسس تھا, جو توانائی کا بحران تھا, وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی بھی خاص طور پہ کچھ دن پہلے جو اویس لغاری صاحب ہیں منسٹر جو ہے اس وقت, انہوں نے اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کی اور کہا کہ ہم دسمبر کے اندر جو ہے وہ ملک کو کمپلیٹلی لوڈ شیڈنگ فری کر دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی رائٹ ناؤ جو ایک خاصی کاوشوں کا نتیجہ ہے, جس طرح گزشتہ روز بھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے سولر پاور پلانٹ کا افتتاح بھی کیا اور وہاں پہ بھی یہ بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جو منصوبے جن کا افتتاح ہماری گورنمنٹ میں کیا گیا, تو ہماری تمام تر کوششوں کے بعد ان منصوبوں کو پورا کر لیا گیا. اور اس جو ہے ساری جو کاوشوں کا اور سارے جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں, نتیجے سامنے آئے ہیں, اور نتیجہ بلا شبہ ہمارے سامنے ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے, اس کا سہرا بالکل کاوشوں کو جاتا ہے حکومت کی. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ایاز, کہ جو حالیہ تازہ ترین جو ڈیٹا ریلیز کیا گیا پلاننگ کمیشن کی جانب سے, اس میں بتایا گیا کہ ایلوکیشن ہوئی ہے 38 بلین روپیز کی پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, جو یہ ایک ہکلا ٹو یارک ڈیٹا جو ڈیرا اسماعیل خان موٹر وے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طرح روڈز کا جال بچھ رہا ہے پورے پاکستان میں, اور آپ دیکھیں کہ ان روڈز سے الٹیمیٹلی تجارت میں, اندرونی تجارت میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے, اور ہمیں اس کا ایک عام انسان کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ آپ اگر ٹرکس کو لے لیتے ہیں یا کنٹینرز کو لے لیتے ہیں جو کبھی پرابلم کی وجہ سے دیر سے پہنچا کرتے تھے, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تھیں, تو آج ان کو بھی ایک اچھے روڈ پرووائڈ ہونے کے بعد آپ کو آسانی سے چیزیں ایکسیس میں مل جاتی ہیں. مہنگائی پہ کافی حد تک اس کا اثر پڑا ہے, اور اس کو اگر براڈر ویو میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ الٹیمیٹلی فائدہ ہے. آپ ٹولز کی بات کر لیں اور روزگار جو ہے اس کے مواقع بڑھیں گے. آپ ہمارے ہم کچھ عرصہ پہلے تک, جب اس حکومت کے سٹارٹ سے پہلے جب ہم دیکھتے تھے, اور خاص طور پہ جب یہ حکومت کا آغاز ہوا, تو ہمارے لیے کافی مشکلات بھی تھیں اس چیز کو لے کے. معاشی طور پر بے روزگاری تھی پورے ملک میں, اور معاشی طور پر استحکام بھی نہیں تھا.
ٹھیک ہے, اس پر شاہ صاحب ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر اس وقت جوائن کیا ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے. صدر نے بھی آج جس طرح تقریب سے خطاب کر رہے تھے کراچی میں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی راہداری سے ملک اور خطے کی تقدیر بدل جائے گی. آپ کا جو تجزیہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, وہ اس معاملے پہ کہ ابھی جو ریسنٹ جو سامنے آئی ہے, جو فگر سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کے لیے بلینز آف روپیز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کا اجرا ہے, یہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا؟
دیکھیے, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم شان منصوبہ ہے, اس پر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل.
دوسری بات یہ ہے کہ جو چین یہاں پہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے, تو اس سے ہندوستان کو بڑی تکلیف ہے, کچھ یہ امریکہ کو بھی ہے, اور بہت سی چیزوں کو ملکوں کو تکلیف ہے, اور وہ اس میں مشکلات بھی ڈال رہے ہیں, دہشت گردی بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریلیز بھی آئی ہے کہ چائنیز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, اگر وہ اپنے آپ کو قربان بھی کر دیں تو بھی چین اس منصوبے سے دستبردار نہیں ہوگا, راہداری بنے گی اور گوادر پورٹ ڈیولپ ہوگا. ان سب چیزوں میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل.
اس عزم کے بعد چین کا جو میں صورتحال کے بعد ایک بات میں ذرا سا عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا وہ اتنی اچھی وہ دیکھنے میں خوش نہیں لگتی کہ کسی ایک ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدلا کرتی.
جی,
جو قدرت کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ چین نے جو یہ سی پیک شروع کیا ہے, اس میں اتنی صلاحیت ہے, اس میں اتنی پوٹینشلٹی ہے, اس میں اتنی استعداد ہے کہ اگر ہم بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ملک, کیونکہ اس سے انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہو رہا ہے, اس میں شبہ کی بات نہیں ہے, ہمارا گورنر پور ڈیولپ ہو رہا ہے, ہمارا انرجی بہتر ہو رہی ہے, یہ بالکل صحیح ہے, اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہو جائے گا, ہمارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا, ہماری برآمدات بڑھ جائیں گی، یہ تو بالکل یقینی ہے. لیکن گیم چینجر جس کو ہم بات کرتے ہیں یعنی قسمت بدلنا، تو قسمت تو جو قدرت کا قانون ہے وہ ہے ہم خود کریں گے اس سے قسمت بدلے گی. تو جو چیز میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں اس سے بہت بہتری آئے گی پاکستان میں، لیکن قسمت اس وقت بدلے گی جب پاکستانی قوم جو ہے باہر پیسہ بھیجنے کے بجائے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے، لوگ ایمانداری سے ٹیکس دیں گے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایمانداری سے ٹیکس لے گی، ہم کرپشن پر قابو پائیں گے، قومی بچتوں کی شرح بڑھے گی اور بزنس کمیونٹی اور صنعت کار جو ہیں پراپرٹی اور اسٹاک ایکسچینج میں جانے کے بجائے صنعت میں اور زراعت میں جائیں گے اور ڈیمس بنائیں گے، تو اتنی زبردست ترقی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ فضل کرے تو گیم چینجر کا لفظ چھوٹا پڑ جائے گا. یہ میں دو چیزیں بالکل واضح طور پر میرا یہ ایمان کہتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صبح سے شام احتجاج کر کے ایک دوسرے کی تان کھینچنا ہے، امریکہ اور افغانستان اور بھارت مل کے پاکستان میں اقتصادی دہشت گردی کروا رہے ہیں تاکہ یہ گیم چینجر نہ بن سکے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے ملک میں خود ایک اور دہشت گردی تو نہیں شروع کرا دی. پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ 5.3 ارب ڈالر کے جو ہے وہ ریزرو ہمارے گر گئے. ہم نے دیکھا کہ جی آپ کا روپے کی قدر گرانی پڑ گئی، ہم نے دیکھا کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. تو آخر یہ جو خرابیاں آ رہی ہیں تو ہمیں پوری قوم کو تو اس پر بیٹھنا چاہیے تھا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے گیم چینجر بنائے اور ہم نے جو ہے وہ اسے تالی میں کر کے اس کو گراؤ اس کو اٹھاؤ احتجاج کر دیا. تو یہ چیزیں کبھی قوم سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اس طرف میڈیا نے بھی آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں جی اس کو ہوا دی ہے اور آپ نے دیکھا عدلیہ میں صبح شام احتساب کورٹ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. کیا عدلیہ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کہتے جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم ایئرنگ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں. آپ صبح 8 بجے جو دربار لگاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب لوٹ مار ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کھیل جو اگر بند ہوگا تو یہ گیم چینجر ہو جائے گا.
جی ڈاکٹر صاحب، میں شہزیب دھریجا آپ سے مخاطب ہوں. میں چاہوں گا کہ عام ایک پاکستانی کا سوال یہی ہوتا ہے عموماً کہ سی پیک سے ایک عام آدمی کو کس طرح فائدہ ہوگا، کیا مہنگائی پہ اس کا فرق پڑے گا، ہمیں ایک عام آدمی کو سکون میسر آئے گا. تو ایک عام آدمی کے لیے ہمارے سامعین کے لیے تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا کہ ایک عام آدمی کو اس منصوبے سے کیا فائدہ ہوگا.
محترم، میں یہ افسوس کر دوں کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا
جی
کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر بہتر ہوگا
جی
اور پاکستان میں توانائی کی صورتحال بہتر ہوگی، بجلی کی صورتحال پیدا ہوگی
جی جی
اور صنعتیں لگیں گی، تو کیا ان سب چیزوں سے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں آئیں گے؟
بالکل بالکل.
کیا جب معیشت کی شرح نمو میں 2% اگر اضافہ ہو جاتا ہے
جی
یعنی 5 کے بجائے 7 یا 8 ہم کر لیتے ہیں
جی
تو یہ جو معیشت کی شرح نمو ہوگی بڑھے گی، ہماری جی ڈی پی 21 کروڑ آدمیوں میں تقسیم تو وہ ہوگی.
بالکل.
تو روزگار کے مواقع ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. بلوچستان میں جس وقت گوادر پورٹ ترقی کرے گی اور وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا تو پاکستان میں تو بلوچستان محروم ترین صوبہ ہے
جی. بالکل.
اگر بلوچستان میں گوادر پورٹ کی وجہ سے جو دنیا کی ایک بڑی بزنس روڈ ہوگی، میں آپ کو بتا دوں پورٹ ہوگی، تو اگر یہ چیزیں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا اور کس کو ہوگا.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، گزشتہ روز آپ کی یقینی طور پر علم میں ہوگا سری لنکا نے بھی ہمبن ٹوٹا پورٹ جو ہے وہ چین کو دینے کا اعلان کر دیا ہے آئندہ 9 سال کے لیے، اور سری لنکا بھی اب ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ بن گیا ہے، تو اس کی شمولیت کتنی اہم ہے اس منصوبے میں؟
دیکھیے، سری لنکا کی پوزیشن بالکل الگ ہے، وہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے.
صحیح.
انہوں نے تو اپنے قرضوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پورٹ ان کے حوالے کی ہے. ہم جو کر رہے ہیں گوادر پورٹ، یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے.
صحیح.
ایک چھوٹی سی پورٹ ہے گوادر پورٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کی عظیم ترین جو پورٹس ہیں جہاں زبردست ہوگا وہ ایک پورٹ ہے.
جی.
تو ہم اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. مجھے تو یہ لگتا ہے گا کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو گوادر سے جنریٹ ہوگی اور ہو سکتی ہے، جس میں ہم اگر اپنے آپ حصہ ڈالیں تو یہ پورٹ آپ کو اتنی انکم دے گی کہ پورا پاکستان میں اس کا 21 کروڑ آدمیوں کو اس کا فائدہ نظر آئے گا. اسی طرح سے میں جب بات کر رہا تھا کہ اگر آپ پانی کا مسئلہ حل کرتے ہیں، وہ جو بھاشا ڈیم کی بات چل رہی ہے تھوڑا سا سلو ہوا ہے، تو اگر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ زراعت کا مسئلہ حل کریں پانی کا، تو جو 12 کروڑ آدمی دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ ریسرچ کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ میں نے پورا اس پر کام کیا ہے، دیہی علاقوں کے 12 کروڑ آدمیوں کی آمدنی میں 4 سے 5 گنا اضافہ ہو سکتا ہے، وہاں سے غربت میں کمی ہو سکتی ہے. لیکن خالی چین کے کرنے سے نہیں ہوگا، ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے ملک میں کرنی ہے. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, میں نے کچھ کام کیا تھا, کہ 350 ارب ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں, پاکستانیوں کے, پاکستان سے باہر. اس میں سمجھ رہا تھا پاکستانی بھی شامل ہیں. تو ہمارے جو کل قرضے ہیں ابھی تک بیرونی قرضے, وہ تو 80 ارب ڈالر ہیں جو ہم نے امریکہ, برطانیہ, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک سے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کو 350 ارب ڈالر ایکسٹرا دیے ہیں پراپرٹی کے علاوہ جو باہر کی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں. تو کیا کبھی قوم نے سوچا, ہم نے سوچا کہ اس 350 ارب ڈالر کا اگر 10% آ جائے, 90% وہیں رکھیں اور 10% پاکستان میں آ جائے تو ہمارا ملک کہاں جائے گا؟ تو ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں اور پیسہ دیا ہے اور انسان دیے ہیں جن کے پاس قابلیت اور صلاحیت ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ سی پیک یا دوسرے ملک آئیں گے یہاں پر, لیکن یہاں پر بہت پوٹینشیلٹی ہے, لیبر ہمارا سستا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہم ان اپرچونیٹیز کو ٹھکرا رہے ہیں, اس لیے میرا خوف یہ ہے کہ ہم ان کو ٹھکرا رہے ہیں اور ان جھگڑوں میں پڑ گئے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ماہر معاشیات, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور شاہ صاحب, جس طرح کا دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ المناک صورتحال ہے اور قابل افسوس صورتحال. آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ تقریباً 350 ارب ڈالر آپ کے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے جو ہیں وہ اس وقت غیر سوئس بینکوں میں اور دیگر جو ممالک کے بینکس ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور یہ پراپرٹی کے علاوہ ہیں. اور آپ کا ٹوٹل جو قرضہ ہے آپ دیکھیے کہ 80 ارب ڈالر ہے. تو اگر ہم بینگ پاکستانی اس کو صرف لے کر چلیں اور اگر آپ پاکستان کے سنسیئر ہے تو ہمیں تو کسی اور کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
جس طرح ڈاکٹر صاحب نے, ایاز میں یہاں پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا چلوں سچویشن کو, کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی, جس تناظر میں یہ بات کی ہے, اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں گا. کہ آپ نے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باہر ہماری 300 ارب ڈالر سے زیادہ اماؤنٹ پڑی ہوئی اور آپ کے ٹوٹل قرضے ہیں جو 80 ارب ڈالر کے قریب ہیں, اور بالکل اس ساری بات کا مقصد ان کا یہی تھا کہ جب تک ہم بحثیت قوم انفرادی طور پر تبدیل نہیں ہوں گے, انفرادی طور پر ہم اپنے ملک و ملت کے لیے کام کرنے کا نہیں سوچیں گے, کوئی بھی گیم چینجر چیز ہمیں چینج نہیں کر سکتی, کوئی بھی منصوبہ ہمیں چینج نہیں کر سکتا جب تک ہم خود بحثیت قوم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی قوت کو مکمل طور پہ انویسٹ نہیں کریں گے. جہاں تک اگر آپ بات کرتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری کی, تو اس میں بحثیت قوم پاکستانی ہر فرد کو اپنی جب اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی رسپانسبلٹی پڑے گی ان فیوچر لے کے, تو اس کو اچھا رول پلے کرنا پڑے گا. آپ سمپل اگزامپل لے سکتے ہیں ٹیکس پے کرنے کی, آپ کو اچھے ٹیکس پیئر بننا پڑے گا. آپ ٹیکس پے کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی اس میں اضافہ ہوگا, آپ کی گروتھ میں اضافہ ہوگا, اور الٹیمیٹلی اس میں جی ڈی پی پہ بھی افیکٹ ہوگا. تو آپ یہ ساری باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں انفرادی طور پر جو رول ہے ہر پاکستانی کا, اس کو بھی اسے ادا کرنا ہوگا, جس سے الٹیمیٹلی ہمیں فائدہ ہوگا اور ہم بحثیت قوم نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ جو ہے دنیا میں عالمی سطح پر بھی ترقی کریں گے. تو میں بالکل اس بات کو تھوڑی سا مزید آگے بڑھائیں گے, مگر اس سے پہلے جو ہے خبروں کے خلاصے کا وقت ہوا چاہتا ہے. خلاصے کی جانب بڑھیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تکمیل کے بعد پاکستان خطے کا اہم ترین ملک بن جائے گا. آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور یہ علاقے میں انسانیت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بھارت مخالف مظاہرے کیے گئے. عرب لیگ نے کہا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ خطرناک اور ناقابل قبول ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. اور آج دھرم شالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا نے بھارت کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. خبروں کے خلاصے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں سامعین. آپ کو یہاں پہ وقت چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کی جانب بڑھیں گے, واپس آئیں گے گفتگو کو جاری رکھیں گے.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال،
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل، آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں، اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں،
پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں سامعین۔ میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی تجزیہ کار ایاز اسلم، ہم بات کریں گے دوسرے موضوع پہ جانب بڑھیں گے۔ اور ایاز، جو وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا ہے کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کے عمل میں خلل ڈالیں گے نہیں، پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک سٹانس بھی سامنے آیا کہ ہم جمہوریت میں تسلسل پر یقین رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو اگلے آئندہ الیکشن ہیں وہ اپنے جو ہے مقررہ وقت پر ہوں گے، اور الٹیمیٹلی جس کا فائدہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی صورت میں سامنے آئے گا۔
فیضے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے نا، ہم کسی بھی مزید چیلنج کا یا مزید کسی بھی قسم کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بارین یعنی اس کا متحمل نہیں ہو سکتے
نہیں
ہم
ہو سکتے, بالکل.
وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں, میں گیا تو گیا, آپ نے مجھے حکومت نہیں کرنے دی, میں نے آپ کو نہیں کرنے دی, بس اسی چکروں میں ہم رہے. اور اس کے بعد ہم 70 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ملک جنہیں ہم نے کھڑا کرنے میں کردار ادا کیا, جن کے اداروں کو ڈیولپ کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا, ہمارے ادارے ان کو ڈیولپ کرنے میں پیش پیش رہے, وہ آج کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم لوگ جو ہیں ابھی کہاں پر پہنچے ہیں. تو تمام تر آپ اس صورتحال کو اگر تجزیہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں رہی ہے.
بالکل.
اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ حالات ایسے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی کوئی دھرنا دے دیا جاتا ہے, کبھی کہیں سے سازشیں کی جاتی ہیں, کبھی کسی کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس سے الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ جب آپ کے اگر حالیہ دھرنے کی آپ کو پتا ہے کہ صرف اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کی جائے تو کتنا اربوں میں نقصان ہوا ہے یہاں کے جو تاجر ہیں یہاں پہ, اور اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اوور آل کس قدر ہم نقصان گئے تو وہ تو اس سے بھی ٹریلینز میں چلا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب آپ اپنے دیکھیں جمہوری حکومت میں ہر شخص کو احتجاج کرنے کا حق ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے بتا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے.
اس کی قطعی طور پہ میرے خیال میں اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ ملک کو نقصان پہنچائیں اور الٹیمیٹلی ملک کی معیشت کو اس کا نقصان پہنچے. اور جس طرح آپ نے اگزامپل دی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست بات کی آپ نے کہ راول پنڈی میں جس طرح کاروباری سطح پر کاروباری لوگوں کو اس کا نقصان پہنچا, یہ آج کل جو دھرنوں کی فضا بنائی گئی ہے یا بنی ہوئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کا ایک کوشش ہے, اور جس میں بلا شبہ بیرونی جو سازشیں ہیں پاکستان کے دشمنوں کی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ احسن اقبال کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بھی, یہی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا ہوگا ابھی تک کی حکومتی کوششوں کو کہ اتنے حوصلے سے کام لیا ہے, اتنی جو سخت جو اقدامات کیے گئے ہیں لائک جس طرح ابھی دھرنے ہو رہے ہیں اور دوبارہ سے دھرنوں کے اندیے دیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دھرنستان نہیں بن سکتا, ہم ایک اور المیہ کی طرف نہیں جا سکتے. آپ اس طرح کے جب سٹیپس ہوتے ہیں یا کوئی دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں تو جو لوگ اس دھرنے میں ملوث ہوتے ہیں وہ قطعی طور پہ یہ بات سوچتے نہیں ہے کہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اور خطے کی صورتحال کیا ہے اور پورے خطے میں یہ کیا میسج جائے گا.
بالکل.
کہ آپ ایک انسٹیبل ملک ہیں, آپ انتشار پھیلاتے ہیں, آپ شدت پسند قوم ہیں, پھر آپ کیسے انویسٹمنٹ لا سکیں گے, کیسے قائل کر سکیں گے انویسٹرز کو واپس لانے میں پاکستان میں. ہم پروگرام سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ہمیں خود انڈیویجولی انفرادی طور پہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستانی ہونے کے ناطے کیا ایسے اقدام کرنے ہیں, کیا ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس کا میرے ملک کو فائدہ ہو. مجھے ذمہ داری سے اس پہ چلنا ہوگا, کسی بھی موب کا حصہ نہیں بننا ہے, آپ نے کسی بھی جلوس کا حصہ ایسے نہیں بن جانا ہے, آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ کیا میں استعمال تو نہیں ہو رہا, آپ نے بحثیت ایک فرد کے یہ سوچنا ہے کہ کہیں مجھے استعمال تو نہیں کیا جا رہا.
بس اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے شازب میں وہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ احسن اقبال صاحب نے بھی فرمائی کہ سینٹ انتخابات سے قبل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے وہ طویل عرصے کے لیے عبوری حکومت کے قیام کی سازش کے مترادف ہے. تو اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے, آپ موجودہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے کوششیں کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلدیاتی جو حلقہ بندیاں ہیں اس پہ ہم بل پاس کروا لیا جائے, لیکن اپوزیشن جو ہے لیٹرال سے اس میں کام کر رہی ہے.
ساتھ کال پہ موجود ہیں محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نماز کی. السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کی جانب سے آج جو بیان سامنے آیا کہ سینٹ انتخابات سے قبل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے وہ طویل عرصے کے لیے عبوری حکومت کے قیام کی سازش کے مترادف ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تمام تر ابھی ایک ایجنڈا لے کے اپوزیشن جماعتیں چل رہی ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ حلقہ بندیوں کا بل کسی طریقے سے پاس کروایا جائے, لیکن اپوزیشن لیتو لال کا کام لے کر عوام کو جو ہے وہ گمراہ کر رہی ہے؟
بات یہ کہ جو حلقہ بندیوں کا بل سینٹ سے پاس ہونا ہے اس میں اپوزیشن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بل پاس ہوگا تو ٹائم بھی الیکشن ہوں گے 2018 کے آغاز میں, اور اگر یہ بل پاس نہیں ہوگا تو یہ الیکشن آگے چلا جائے گا, اور جب آگے چلا جائے گا تو جو بری گورنمنٹ بنے گی اس حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد, تو یہ صحیح بات ہے, وہ ملک میں کچھ اسٹیبلٹی کا کام نہیں کرے گی. کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ ابھی حکومت میں کبھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا, اور سی پیک اب ایسے مراحل میں ہے کہ جسے جلد از جلد لے کے آگے بڑھنا چاہیے, اور انہیں اپوزیشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام اپنی ووٹ کی طاقت سے اور ووٹ جس کھاتے میں ڈالے گی اس سے آئندہ ملک کے سیاسی مستقبل کا تعین ہوگا. سینٹ سے اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ یہ بل پاس کرنے میں حکومت کی مدد کرے تاکہ وقت پر الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے اور عوام جس کو ووٹ دے وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں اور ملک کی موجود کی پٹری پر لائیں. ایسا نہیں ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا, اور جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا الیکشن کا انعقاد مشکل ہو جائے گا.
اچھا تارا اورنگزیب صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وزیر داخلہ نے جو بات کی بڑی اہم طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ سینٹ الیکشن سے قبل جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے ایک ایٹموسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ مقبولیت اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے تاکہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ مزید جو ہے وہ آگے لے کے آ سکے اور نون لیگ اس طریقے سے آگے نہ آ سکے. آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہے اس میں؟
اگر وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے بالکل صحیح کہی ہوگی. جب ٹائملی الیکشن ہوگا سینٹ میں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ تو مارچ میں آ گیا, اس کے لیے 2 فروری کو کاغذات نامزدگی جمع ہونی ہے.
بالکل جی.
اور اس کے لیے یہ ہوگا کہ ابھی تو جو حالات نظر آ رہے ہیں بظاہر اس میں مسلم لیگ نون کی سینٹرز میں اکثریت آئے گی, اور یہ مسلم لیگ نون نے جو گزشتہ 4.5 سال میں کام کیا ہے, حکومت نے اتنا گزشتہ پچھلے 4 سال میں نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ 14,000 میگاواٹ بجلی ان 4 سالوں کو نکال دیں تو پچھلی حکومتوں نے 14,000 میگاواٹ بجلی 7 سالوں میں بنائی, اور اس گورنمنٹ نے 8,500 میگاواٹ بجلی کا اضافہ کیا 4.5 سالوں کے اندر. کل بھی پرائم منسٹر پاکستان شاید سلطان عباسی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کے ایک پاور پلانٹ کا افتتاح کیا, اور یہ دن بدن لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا خاتمہ کرنے میں اس حکومت کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. عوام بہت عقل مند اور باشعور ہے, انہیں پتہ ہے کہ اس ملک کو اندھیروں سے کس نے نکالا. محمد نواز شریف کی حکومت کے سوا یہ کریڈٹ کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی سیاسی جماعت, کوئی بھی پچھلی آگری آنے والی حکومت نہیں لے سکتی, کیونکہ یہ ایک ایسے اندھیرے سے ملک کے حکومت محمد نواز شریف صاحب کی آئی. تو آپ دیکھیں 8-10 گھنٹے اور گاؤں میں تو 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اب وہ لوڈ شیڈنگ کہاں گئی؟ اس کا خاتمہ بھی کیا اور نئے اضافی یونٹس کا بھی اضافہ کیا, پاور پلانٹ بھی لگائے, اور یہ اس کے بعد سی پیک کا منصوبہ دیکھے, موٹر وے دیکھے, میٹرو بس دیکھے, انڈر گراؤنڈ دیکھے, ٹرین جو چلے گی, یہ سب عوام کے سہولتیں ہیں. لوگ ان اقدامات کو یاد رکھیں گے اور 2018 کے الیکشن میں ان شاء اللہ جنرل الیکشن میں ووٹ مسلم لیگ نون کو پڑے گا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر جماعتیں جو ہیں وہ اتحاد بھی کر رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں ہمیں اتحاد بھی کرتی ہوئی, اور کس کے خلاف؟ صرف محمد نواز شریف صاحب کے خلاف, مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف, مسلم لیگ سیاسی جماعت کے خلاف. عوام اپنے ووٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر دیں گے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں حلقہ بندیوں کا بل جو ہے وہ سینٹ سے پاس کروانا ہے تاکہ الیکشن کا وقت پر انعقاد کیا جائے.
ٹھیک ہے تارا اورنگزیب صاحب,
میں گزارش کروں گا تمام اپوزیشن جماعتوں سے کہ وہ اس بل کو پاس کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں اور تعاون کریں.
ٹھیک ہے, آخری سوال تارا اورنگزیب صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا, ایک مرتبہ پھر حکومت کی بساط لپیٹنے کی باتیں اپوزیشن کر رہی ہے, پھر سے دھرنوں کی بات کی جا رہی ہے, ہم دوبارہ دھرنے دیں گے اور دوبارہ سے جو ہے حکومت جو ہے اس کی مدت پوری نہیں کرنے دی جائے گی, کوئی حکمت عملی دوبارہ سے ایسی نون کی جانب سے بنائی گئی ہے کہ ابھی ان دھرنوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کچھ پلاننگ کر لی جائے؟
دیکھیے میری بات سنیں, دھرنے سے کیا ہوگا؟ دھرنے سے عوام کا نقصان ہوتا ہے, ملک کی ترقی کا نقصان ہوتا ہے, ملک کی خوشحالی کی طرف 4 قدم بڑھتا ہے, 2 قدم پیچھے آتا ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دھرنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں. ایک ملک جو ہے ترقی کی راہ میں بڑی مشکل سے گامزن کیا جاتا ہے, اور جب وہ ترقی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو یہ دھرنے نقصان دہ ہوتے ہیں, اور یہ دھرنے ہونے نہیں چاہیے. عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ دھرنے سے نہ صرف یہ کہ قوم کا وقت برباد ہوتا ہے, بلکہ ہماری جو نئی نسلیں چھوٹے بچے ہیں وہ اسکولوں تک نہیں پہنچ سکتے, مریض ہاسپٹل تک نہیں جا سکتے. ان عوام کی مشکلات کا احساس کریں اور گرمیوں سے پرہیز کریں تو بہتر ہے.
بہت بہت شکریہ طاہر اورنگزیب صاحبہ, مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما, آپ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود تھے. ایک بریک کی جانب شامل بڑھیں گے, بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہمارا جو آخری موضوع ہے اس پر ہم بات کریں گے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے آج منایا گیا, اس پر ہم بات کریں گے.
آ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اردو زبان قوم کی پہچان، اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار، قومی یکجہتی کا علم بردار۔ تہذیب کے رنگ بکھیرنے، قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ۔ سنیے اردو ادب کے سر پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 سے 11 تک صرف ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر۔ گاؤں کے چوبارے کی خوشگپیوں میں، حجرے کے قہوے کی مجلس میں، اوتاک میں مہمانوں کی ہم نشینی میں اور گدان کی چائے کی محفل میں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 پر، کراچی سے 649، لاہور سے 1332، پشاور سے 1260 اور کوئٹہ سے 756 پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پروگرام نیا جہاں میں۔ آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کا میزبان شہزاد درجہ، میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی میزبان اور تجزیہ کار ایاز اسلم۔ اور آج تیسرے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے، آج کے پروگرام کے تیسرا آخری موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ آج بات کریں گے، آج عالمی جو دن منایا گیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، پوری دنیا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے آج منایا گیا۔ باقاعدہ طور پر مختلف تقریبات بھی ہوئی، پاکستان میں بھی تقریبات ہوئی۔ آج 70 جو یہ یوم جو ہے حقوق کے جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے دن منایا گیا۔ اس موقع پر صدر ممنون حسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے اور ملک کے ہر شہری کی آزادی اور وقار کے لیے تحفظ کی کوشش جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے پیغام میں بنیادی حقوق، تمام انسانوں کے لیے برابری، پرامن، بقائے باہمی اور کسی قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ مزید وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا کے مسلمانوں کے بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں سے عالمی برادری کے ضمیر میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے منصفانہ نظام کے قیام پر زور دیا جانا چاہیے جہاں تمام برادریوں اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یکساں مواقع فراہم ہوں اور انہیں بلا امتیاز برابری کے حقوق حاصل ہوں۔ اس کے علاوہ مزید وزراء کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں خواجہ آصف کا پیغام جو ہے سامنے آیا ہے جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت پاکستان کے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے قومی رپورٹس باقاعدگی سے پیش کر کے اقوام متحدہ میں طریقہ کار کے تحت سفارشات کے جائزے اور عمل درآمد میں شرکت کے ذریعے انسانی حقوق کے اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر فعال کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل غیر قانونی تسلط میں رہنے والے عوام کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ان کا مکمل احترام جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ حل طلب مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک بات کی انہوں نے مسئلہ کشمیر کی، اور جس طرح اشارتاً اور میرے خیال میں ڈائریکٹ بھی بات کی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی، وہ اشارہ بالکل کشمیر کی جانب تھا، مقبوضہ کشمیر کی جانب تھا، فلسطین کی جانب تھا اور رنگیا کے مسلمانوں کی جانب تھا، کیونکہ پاکستان بحثیت جو ہے ریپرزینٹیٹو آف مسلم کنٹریز جو ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ آواز اٹھائے، اور بلا شبہ پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ مسلسل رپورٹس بھیجی جاتی ہیں اقوام متحدہ میں۔ اب یہاں پہ سوال ایک بڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کیا رول ادا کر رہے ہیں، وہ جس کا آپ نے علم بلند کیا ہوا ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں۔ میں آپ کی طرف یہی سوال لے کر آنا چاہ رہا ہوں ایاز، کہ وہ علمبردار تنظیمیں جو انسانی حقوق کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ ہم بہت بہت کچھ اقدامات کر رہے ہیں انسانی حقوق کے لیے، کیا ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کی طرف آ کے؟ کیا ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے فلسطین کی عوام کے مسائل کی طرف دیکھ کے؟ کیا جو ہے ان کو روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر تشدد نظر نہیں آتا؟ یہ ساری چیزوں کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے اوپر بات کرنے والے عظیم ممالک، عظیم آرگنائزیشنز، سو کالڈ میں کہوں گا، ان کو کیوں خاموشی طاری ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے؟
اصل میں صورتحال شازیب یہ ہے کہ جو ادارے آپ نے بنائے، آپ نے ایک ادارہ بنا دیا کہ عالمی دن منا لیا کہ جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو ان کے خلاف ان کے حقوق اجاگر کرنے کے لیے ہم یہ دن منائیں گے، لیکن آپ صورتحال دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کو تجزیہ کریں، آپ آبزرو کریں تھوڑا سا، پورے دنیا میں دیکھیں، یمن ہو، عراق ہو، شام ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، روہنگیا ہو، آپ کو جہاں جہاں بھی نظر آئیں گے ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق سلب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے لوگ، وہاں مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہوگی۔ آپ نے یونائیٹڈ نیشن کا ایک ادارہ بنایا جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جناب جتنے بھی پوری دنیا کے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ممالک کے اندر جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں اقوام متحدہ اس کو ریپرزینٹ کرے گا۔ لیکن آپ آج انسانی حقوق کا دن منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے آپ خود ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، یورپ کے ممالک ہو، سب سے بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپ خود کر رہے ہیں۔
بالکل،
آپ پہلے داعش بناتے ہیں، آپ پہلے القاعدہ بناتے ہیں، آپ پہلے طالبان بناتے ہیں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کے بعد آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ انہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی اسلحے کو بیچنے کے لیے دوسرے ممالک کو انوالو کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سوویت یونین کی جنگ کی مثال آپ کے سامنے ہے، افغانستان آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، یمن آپ کے سامنے ہے، شام آپ کے سامنے ہے۔ کیا عراق میں آپ نے بعد میں آپ کے ساتھ جو ممالک موجود تھے انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ عراق کی جو وار تھی وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیا ٹونی بلیئر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا؟ صرف اور صرف آپ اپنے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے ایک غلط اتفاق کے اوپر آپ نے مسلمان ممالک پہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ آپ کے ملک میں اگر کوئی کتا بھی مر جاتا ہے تو آپ اس کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں، جا کے وہ لے کے آتا ہے، لیکن آپ کو مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آتے ہیں۔ یہاں پہ میں ہرگز، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیکرٹیرین کو چیز کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دنیا بھر کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا کہ جناب اگر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو جناب یہودیوں پہ یا عیسائیوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیشہ آپ کو مسلمان ممالک ہی پستے نظر آئیں گے۔
بالکل، حقیقی معنوں میں آج دیکھا جائے تو یہ دوغلی پالیسی کو چھوڑنا ہوگا، ایک کلیئر سٹانس لینا ہوگا کہ اگر یہ اصول بنایا گیا ہے، اگر انسانی حقوق کو لے کے یہ ایک ڈکلیئرڈ لا ہے، ڈکلیئرڈ اصول ہے باضابطہ طور پہ جس کو لکھا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، تو اس پہ سب لوگوں کو پورا اترنا ہوگا۔ وہ اصول صرف جو ہے وہ ویسٹ کے لیے، مغرب کے لیے نہیں ہوگا، وہ اسی طرح مسلمانوں پر ہوگا کشمیر کے، وہ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں پر بھی ہوگا، وہ اسی طرح روہنگیا کے مسلمانوں پر بھی ہوگا۔ آج اس اہم دن پر جہاں مختلف ممالک میں، مختلف ممالک کے سفارت خانوں میں جو ڈفرنٹ جو ہے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، وہاں پہ ضرور باتیں ہوئی ہوں گی کہ انسانی حقوق کے لیے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، مگر ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی، ایک روہنگیا کا آفت زدہ مسلمان اپنی فیملی کو، اپنے جو خاندان کو کھو چکا ہے اور وہ ہجرت کر کے ایک قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی آنکھیں سوال کرتی ہوں گی، اس کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ کیا انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں نے آج یہ جو تقریبات کروائی ہیں ان میں کیا میرے حق کی آواز اٹھائی گئی ہوگی، ان میں کیا میرے حق کے بارے میں بات کی گئی ہوگی؟ آج کشمیر کا وہ نوجوان جس نے اپنی بہن کو کھو دیا اور جس نے اپنی جو بھائیوں کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائے، اپنے والد کے لاشیں اٹھائے، یا وہ غریب باپ جس نے اپنے بچوں کے، اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، وہ باپ بھی سوال کرتا ہوگا، وہ بہن بھی سوال کرتی ہوگی، وہ بیٹا بھی سوال کرتا ہوگا کہ یہ انسانی حقوق کی علمبردار میں اس دوغلی پالیسی کو کب ختم کریں گی؟ کیا میرے حق پہ بھی آج بات ہوئی ہوگی؟
اسی پر سامنے محترم مزید بات کرتے ہیں، مشال ملک صاحبہ حریت رہنما ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، اور السلام علیکم مشال ملک صاحبہ۔
وعلیکم السلام،
بہت شکریہ آج کے دن آپ نے ہمیں وقت دیا ریڈیو پاکستان کو۔ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ڈے آج منایا گیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دن کو بنایا وہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے میں ملوث ہیں، آپ متفق ہیں اس سے؟
دیکھیں، یہ جو دن آتا ہے ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے میں سیمینار، سمپوزیم، کانفرنسز ہوتی ہیں، اس نام کی اور پھر اتنی این جی اوز بن رہی ہیں، مگر آن گراؤنڈ آپ دیکھ لیں کہ انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. جتنے ہی یہ ویپنز بنتے جا رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ نیوکلیئر ویپنز ہوں، بایولوجیکل ویپنز ہوں، نہتی قوموں پر استعمال کیے جا رہے ہیں نا جو ڈیفینسلیس ہیں. اس میں سب سے پرانے جو مسئلے ہیں یو این کے ہیومن رائٹس کے اور حق خود ارادیت کے، وہ کشمیر اور پیلسٹائن کے ہیں. تو اس دن کو منانے کا یا سیلیبریٹ کرنے کا جواز بنتا ہی نہیں ہے اس دن پہ، بلکہ ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے یونائیٹڈ نیشنز کو کہ یہاں پہ صرف فال یہ جو بھی دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے یا جہاں جہاں ہو رہی ہے اس طرح کی آکوپیشن، ظلم ہو رہا ہے انسانیت مین کائنڈ کے اوپر، یہ وار کرائم بند کروائے جائیں، اس پہ کام کیا جائے، نہ کہ اس ڈے کو منانے کے لیے ڈاکیومینٹری دکھا کے اسے سرد کھانا اور کہنا ہائے بےچارے وہ لوگ مر رہے ہیں. تو یہ اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے.
مشال ملک صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سمجھتی کہ یہ دوہرا چہرہ ہے عالمی برادری کا، ایک طرف آپ نے دن رکھ دیا کہ جی انسانی حقوق کے تحفظ کا ہم دن منا رہے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ اپنے ہی اسلحے کو بیچنے کے لیے کسی ممالک کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہیں پہ آپ انسانی حقوق کا دن بھی منا رہے ہوتے ہیں.
بالکل، یہ تو مطلب کوئی پاگل ہی ہو وہ ان کی بات پہ یقین کرے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے. یہ اگر اصل میں کسی نے ڈیموکریسی یا آزادی کی بات کرنی ہو یا حق خود ارادیت، وہ خود پہلے جا کے کھول دے یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر کی جو کتاب ہے، جو پہلی شکل ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ ہر انسان کا بنیادی اور پہلا حق ہے کہ اس کو آزادی دی جائے. تو وہ تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہا دنیا میں. اگر ہندوستان کو اگر حق ہے کہ وہ اپنا جھنڈا نکال کے اور پوری دنیا میں اپنا ایک پاسپورٹ ہو، تو کشمیریوں کو بھی حق ہے کہ وہ پلیبسٹ کا جو حق وہ ایکسرسائز کرے.
جی،
اور ہندوستان کو آپ کو پتہ ہی ہے جتنا وہاں پہ ساری میجورٹی جتنی بھی عوام ہے، ان کو نفرت ہے ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی، ان کے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم سے. وہ کبھی بھی نہ ہندوستان کا حصہ تھے، نہ ہے، نہ کبھی ہوں گے.
بہت شکریہ محترمہ مشال ملک صاحبہ، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے بات کرنے کے لیے.
اور آپ دیکھیے شہزاد، جس طرح مشال ملک صاحبہ فرما رہی تھی اور میں بھی اپنی گفتگو میں یہی کر رہا تھا کہ آپ تمام کے تمام دن جو ہے نا، یہ آپ ایک ڈوئل فیس لے کے چل رہے ہیں. آپ دنیا کو دکھا کچھ رہے ہیں، پنجابی کے ایک کہاوت ہے نا، سجی دکھا کے کبھی مارنا.
بالکل،
یہ آپ وہی کر رہے ہیں. آپ دنیا کو دکھا رہے کہ ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، بٹ ان ڈیڈ آپ سب سے بڑے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرنے میں آپ ملوث ہیں.
بالکل آپ نے ٹھیک کہا ایاز، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ دوہرا جو چہرہ ہے، دوہرا معیار ہے، اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ کسی کو کمپریس کریں گے، یہ تو تھیوری بھی کہتی ہے فزکس کی، آپ جو انسانی اگر طور پہ بات کی جائے، آپ جتنا کسی کو کمپریس کریں گے تو اپنی پار کے ساتھ اٹھ کے آئے گا. تو آپ بجائے اس کے آپ ان کو حقوق دیں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ آپ عالمی سطح پر ان کے ساتھ ہیں، اور یہ تنظیمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول پلے کر رہی ہیں، ان کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی رہیں گے، فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ تکنیکی معاملات ہمیں حاصل رہی جنید طارق کی، ایڈیٹنگ انچارج تھے اسد اللہ خان، پروگرام کوآرڈینیٹر تھے ارشد اصغر، اور نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. مجھے شہزیب دھریزا اور میرے ساتھی میزبان اور تجزیہ کار ایاز اسلم کو اس طرح کے ساتھ دیجیے اجازت کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے تلے رہیں. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.